أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام فيكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان للمؤمنين یہ کون سی آیت شروع کرنا ہے ہم نے بتاتے ہیں نا الحم تلازین سے تلاوت تو وہ ماں کھانا مومن سے شروع کی تھی ٹھیک ہے یہ بعد میں آئی صفحے اوپر نیچے رکھے گئے تھے اس لیے مجھے توجہ ہو رہا ہے کیا کس ہو گیا الم ترا الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھ روک لو واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیہ بس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا اذا اچانک ان میں سے گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے خشیۃ اللہ ایسا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ یا خدا کے خوف سے بھی زیادہ لوگوں سے خوف زدہ ہو گیا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال اور انہوں نے کہا اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا ہے لولا اخرتنا الى اجل قریب اے کاش ایسا ہوتا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ ٹال دیا جاتا کچھ دیر کے لیے کچھ اجر قریب معمولی قریب کی مدت کے لیے اسے مؤخر کر دیا جاتا خرتنا تو اسے ہمارے لیے تاخیر سے لاتا کچھ عرصے کے لیے قل متاع الدنیا قلیل تو ان سے کہہ دے کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے متاع میں نے فائدہ اٹھانا دنیا کا سامان دنیا کی لذتیں تو مراد یہی ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و عشرت بہت معمولی ہیں قلیل ہیں والآخرت خیر لمن اتقا اور آخرت اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے بہت بہتر ہے ولا تظلمون فتیلا اور تم ایک فتیلے برابر بھی ایک معمولی دھاگے کی لکیر جیسی چیز کو بھی فتیلہ کہتے ہیں تو ایک پنجابی میں لیر کہتے ہیں جس کو دراصل وہ لفظ ہے کہ ایک لیر برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا مالد صاحب میں نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا فتیلہ کا اٹھلی کی لکیر کے برابر گڈلی کی لکیر کے برابر ہے مگر فتیل کا مطلب وہ بھی نہیں ہوتا دوسرا فتیلے سے دماغ میں آیا ہے فتیلہ کہتے ہیں اس باریک ڈوری کو یا کپڑے کے ایک حصے کو پٹی کو باریک سی پٹی کو جو استعمال ہوتی ہے آگ لگا کر بارود تک پہنچانے کے لیے حضرت میر صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے
mm
तुम एक बत्ती बराबर भी जुल्म नहीं किए जाओगे। बत्ती बराबर, बत्ती वही मुराद है, हाँ वही बत्ती, बत्ती एक कपड़े की कतर, कतर के बराबर भी क्यों कह सकते हैं कि कपड़े की कतर के बराबर भी जुल्म नहीं किए जाओगे, मगर इसका मतलब खजूर की गुठली की अंदर की जो लकीर है वो भी होती है पतील कि नहीं है, तो फिर वो गलत हो गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे दिन में तो फतीला से वही आया था, यहाँ जो चेक किया मैंने अब तर्जमे में जो आपने लिखा हुआ है तो उलमा ने भी देखा है और मोमिन साहब ने भी देखा है और हर एक ने इस पे अपनी अप्रूवल दी हुई है, वो घुटली की लकीर अंदर जो लकीर है उसको वो इस्तेमाल, वो तर्जमा किया गया है। तो फतीला तो मेरे जहन में वही था और मीर साहब का भी बयान ही यही है, चेक करें मुमकिन है वो भी मुराद हो। मोमिन साहब आपने चेक किया था वैसे गुजर गए थे सरसरी, याद नहीं रहा, याद होता तो यहाँ दर्ज होता है इसमें चूंकि आपका नोट नहीं है, आप तो बड़े एहतियात से नोट दाखिल किया करते थे कि मेरे नज़दीक यहाँ इसका दोबारा नजरसानी होनी चाहिए इस पर और ये देखना चाहिए, चेक करके मुझे कल बताएं। पीला वो लीर वाला ही है बस, लीर जिधर भी जुलम नहीं किया, लीर में जो मस्की मिस्कीनी पाई जाती है ना, एक गरीब के कपड़े का टुकड़ा लगता है वो लीर, तो उसको भी अपना लेना चाहिए उर्दू में, बहुत अच्छा लफ्ज है। ऐना महत्वपूर्ण इसमें एक चीज है, जो शुरू में ही काबिल तवज्जो है, अलम तरा इललज़ीन क़ील लहुम कुफ़ू अयदीकुम, या कुफ़ू अयदीकुम से क्या मुराद है, हैं रोको आगे तो खर्च भी, खर्च से तो नहीं रोका गया, खर्च की तरफ तो बुलाया जा रहा है, क्या आप बताएं इमाम साहब, वो तो आगे जिक्र आता है, लड़ने वाले लोग ही नहीं, नहीं नहीं ये बता रहा है कि वो बदबख्त जाती तौर पर सफाक और जालिम लोग हैं, मासूम और कमजोर को तो मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, मोमिनों पर हाथ उठा लेते हैं, डिफेंसलेस के ऊपर शेर बने होते हैं, और जब किताल का वक्त आता है और फर्ज किया जाता है तो वही लोग जिनकी आदत है लड़ना भिड़ना, जिनको हुक्म दिया जाता है कि हाथ रोक के रखो, वो भी कहते हैं ओहो हम तो कैसे किताल कर सकते हैं, काश कुछ देर के लिए टाल दिया जाता, ये मुराद है। और वैसे हाथ का रोकना इसलिए यानी मुट्ठी बंद करना खर्च में, वो इसलिए माने नहीं हो सकते कि साथ ही ज़कात का हुक्म है, ज़कात के हुक्म के साथ कुफू वाली बात तो नहीं बनती थी, तो ये पूरी तस्वीर उनकी खींच दी है लफ्ज़ कुफू ने, किस किस्म के वो लोग थे जो किताल के मौके पर आखिर उज़र तराशने लगे। ऐना मा तकूनु युद्रिककुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी फुब्रुजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें आ लेगी, खा तुम मजबूत कलों में भी बंद, बुर्ज तो कहते हैं इसको गुंबद, तो चूंकि कले बुर्जों वाले होते हैं इसलिए इसमें इशारत किनायतन कलों का जिक्र है, तो ऐसे मजबूत चुने हुए कलों के अंदर तुम कला बंद भी हो तब भी तुम्हें मौत आ लेगी, وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے, يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ نہیں کہ نیک لوگ ہیں اس لیے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں, اپنی بڑائی بتانے کے لیے اور اپنی بزرگی بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم سے خاص سلوک, دیکھو یہ بھلائی اس نے ہمیں عطا کی ہے. لیکن پہچانے جاتے ہیں اس وقت جب کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ, تو جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ تیری وجہ سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو خدا کا فضل ہے وہ بلا واسطہ ہے ان کے اوپر. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فضل جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر نازل ہو رہے تھے اور آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں پر عطا ہو رہے تھے, وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں فضل تو براہ راست ہم پر نازل ہوتے ہیں, نحوستیں اس طرف سے آتی ہیں. تو ان کا جو اندرونہ ہے خوب کھول کر واضح کر کے دکھلا دیا گیا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رُسُولًا, اور ہم ہاں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رُسُولًا, اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. آیت رہ گئی کوئی؟ ہاں اچھا سمجھ گیا ہوں, وہ دوبارہ پھر آیا نا وہاں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ جو ہے نا مضمون, یہ اگلی آیت میں نیچے پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے, تو میری نظر اس پہ پڑ گئی تھی اس لیے وہاں سے ملا دیا میں نے. اب میں ڈھونڈتا ہوا واپس پہنچا ہوں اوپر. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, تو ان سے کہہ دے کہ ہر چیز بالآخر اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ وہ بات سمجھنے کے قریب تر بھی نہیں ہوتے, قریب بھی نہیں پھٹکتے, حقیقت کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو تجھے اچھی بات خوبی کی بات نیکی کی بات پہنچے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور وہ چیز جو برائی تجھے پہنچتی ہے تو تیرے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر بہت کافی ہے. اب چند آیات کے بعد آپ پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے کلام میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. اور اس سے چند آیتیں پہلے ایک ظاہری تضاد دکھائی دے رہا ہے, وہ جو ہے نا بعد میں آنے والا بیان وہ اس طرف اشارہ کرنے والا بلکہ متنبع کرنے والا ہے کہ غفلت کی حالت میں پہلے مضمون کو سمجھے بغیر تضاد دور کیے بغیر آگے نہ بڑھ جانا. ایک ایسی بات گزر چکی ہے جس سے عام انسان کو شبہ پڑ سکتا ہے کہ تضاد ہے, چونکہ تضاد نہیں ہے اس لیے تمہاری عقل اس مضمون کو سمجھ نہیں سکی. واپس جاؤ, اچھی طرح سمجھو, پھر آگے بڑھو, یہ پیغام اس میں دکھائی دیتا ہے. بس اس کا تضاد دور کیے بغیر آگے بڑھنا بیکار ہے, کیونکہ واپس پھر آنا پڑے گا اگر نہ کیا تو. اب بتائیں کس طرح دور کریں گے اس تضاد کو. تین باتیں یہاں ہوئی ہیں. ایک دشمن کی بات, دشمن کہتا ہے جو فضل ہم پر نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, جو نحوست ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت محمد رسول اللہ کی طرف سے ہم پر آتی ہے. اللہ کا جواب جو سکھایا گیا یہ ہے تو ان سے کہہ دے کہ ہر چیز خدا ہی کی طرف سے آتی ہے. اور یہ کہنے کے مان بعد یہ فرمایا ما اصابک من حسنت فمن اللہ, جو بھلائی آئے وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, وہ ما اصابک من سیئت فمن نفسک, اور جو برائی ہو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. یہ تضاد جو دکھائی دیتا ہے اس کا کیا حل ہے بتائیں جی؟ پہلے خواتین پھر امراض. بولیں جی. شامت اعمال ہو گئی, پر ایک طرف فرمایا گیا ہے کل من عند اللہ, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. پھر یہ فرق کیوں کر دیا کہ حسنا تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور برائی تمہاری طرف سے پہنچتی ہے؟
ہم اس حسنا کو خود ہی
ہاں تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہیں آپ. اشرف صاحب بھی بولے, آفتاب صاحب بھی بولے, اور علماء کرام کی باری تو بعد میں آتی ہے. بتائیں صاحب.
ہر کام کی ہمت بھائی کو خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
تو باقی جو ہے خدا نے اختیار دیا ہوا ہے انسان کو, چاہے اس راستہ اس نے بتا دیا ہے نیکی کا بدی کا, تو وہ چاہے تو نیکی کر لے چاہے بدی کرے, اور جو بدی کرتا ہے
نیکی کرے
جی,
اگر وہ چاہے تو نیکی کرے تو نیکی تو اس کی طرف سے ہوگی
نا. اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے نیکی کے
بھی, اسی نے بتائی ہے نہیں کرنی.
تو اختیار تو دیا ہے نا خدا نے انسان کو
اختیار, آپ نے اپنا اختیار غلط استعمال کر لیا.
ہر چیز جو ہے وہ برائی جو چیز وارد ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ
مبارک صاحب کو سوچ رہی بات
کسی اچھی بات کو ابیوز کر لینا, ہر ایک بات جو ہے خدا تعالیٰ نے اس میں اچھے وصف رکھے ہیں.
ٹھیک ہے, کچھ کچھ مگر آگے چل رہا ہوں.
رسول کی اطاعت کی وجہ سے بھی بعض تکلیفیں پہنچتی ہیں, خدا کی تقدیر ہوتی ہے
اطاعت کی وجہ سے. پھر میں نفس سے کیوں کہہ دیا؟ دیکھیں غور سے سنیں, اس بات کو سمجھیں. کل من عند اللہ, جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا تھا اشرف صاحب نے, علت غائی یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا چونکہ اللہ ہے, اس لیے اللہ سے ایک رشتہ ایسا ہے جو بہرحال ہر چیز کا قائم کیا جا سکتا ہے, مگر بدی کا رشتہ اللہ سے قائم نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حسنہ کی خاطر پیدا کی تھی, اس لیے جب بھی تمہیں کوئی حسنہ ملے یقین رکھو کہ کائنات کی علت غائی یہ ہے کہ ہر چیز اچھی ہو. پھر اگر تم اس سے محروم رہ جاتے ہو تو حسنہ کو نہ پانا دراصل سیئہ ہے, اس کے فقدان کا نام سیئہ ہے. تو تم اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دو کہ ایسا ایک نقشہ جس میں ہر چیز خوبصورتی کی خاطر پیدا کی گئی تھی اس میں تم محروم رہ جاتے ہو اور غلط قدم اٹھا کر ایک بدصورت چیز پر قدم ڈال دیتے ہو, تو یہ تمہاری محرومی ہے, نقشے کی خرابی نہیں. بس اللہ نے کائنات کو حسین پیدا فرمایا ہے, انسانی زندگی کو بھلائی کی خاطر پیدا کیا ہے, اس وجہ سے جہاں جہاں بھی تمہیں بھلائی ملے, اگرچہ تم بظاہر کر رہے ہو گے مگر یہ خدا کی تخلیقی نقشے کے نتیجے میں اس کا فیض ہوگا, جہاں تم بھلائی سے محروم رہ جاؤ گے وہ وہ تمہارے نفس کی کمزوری ہوگی اور اس کا نتیجہ تم بھگتو گے. یہ ایک مضمون ہے جو عمومی ہے. اس میں اب ایک صرف تھوڑا سا اجتباع باقی رہ جاتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو دنیا میں تکلیفیں پہنچی تھیں تو ان کے لیے ان پر یہ جو فلسفہ ہے وہ کس طرح چسپاں ہو سکتا ہے. اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکلیف اور چیز ہے اور وہ سو جس کا یہ ذکر ہے, جس کا بدعمالی سے تعلق ہے, وہ بالکل اور چیز ہے. یہاں تکلیف اور آرام کی بحث نہیں ہو رہی, یہاں حسنہ اور سیاح کی بحث ہو رہی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی سیاح کا شائبہ تک نہیں رکھتا تھا. اس لیے جو آپ کو تکلیف پہنچی وہ بھی حسنہ میں داخل ہے. اور قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ کھولا ہے کہ وہ ایسی تکلیف جو بے شمار برکتوں کا موجب بنے, اس آرام سے بدرجہ بہتر ہے جو لمبے عذاب کے پر منتج ہو جائے. بس اس کو سیاح نہیں کہا جاتا. جو بھی تکلیفیں مومن کی راہ میں خدا کو پہنچتی ہیں وہ سعادتیں ہیں, وہ احسان ہیں, وہ حسنہ میں داخل ہیں, سیاح میں داخل نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ اور بھی چیزیں آتی ہیں, ہر چیز یہاں تو نہیں نہ آتی.
ہم نے اس کو بتا دیا رستہ, چاہے
وہ آپ کی بات میں سمجھ گئی. آپ نے جو کہا تھا نا وہ آزاد ہے جو مرضی کرے, وہ الگ مضمون ہے, اپنی جگہ درست ہے, مگر یہاں یہ نہیں ہے. یہاں یہی مضمون ہے کہ خدا نے ہر چیز اچھائی کی خاطر پیدا کی ہے, تمہیں تکلیفیں پہنچانے کے لیے نہیں پیدا کی. بس تم اگر اچھائی سے فائدہ اٹھاتے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ کے ڈیزائن میں یہ بات داخل تھی کہ خدا کا فیض ہے جو تم پا رہے ہو, بذات خود تم کوئی فیض نہیں پا سکتے. اور بذات خود کیا کر سکتے ہو؟ حسنہ سے محروم رہ سکتے ہو. اور یہ صحیح ہے, بس جب بھی تم حسنہ سے محروم ہو اور اس کا بد نتیجہ دیکھو تو خدا کو ملزم قرار نہ دو یہ کہہ کر کہ کل من عند اللہ. کل من عند اللہ کی تشریف خدا نے فرما دی کہ حسنہ ہی ہے اصل میں من اللہ, کیونکہ جو تمہیں حسنہ پہنچتی ہے اس کو من اللہ کہہ دیتا ہے, جو صحیح ہے اس کا ساتھ تعلق توڑ لیتا ہے. جو نتیجہ تن بدعمالی کی سزا ملتی ہے عذاب کے طور پر, وہ سیاح کے طور پر نہیں شمار ہوتی. سیاح دنیا کی تکلیفیں غلطیوں کے نتیجے میں, کوتاہیوں کے نتیجے میں, یا نیکیوں سے محرومی کے نتیجے میں جو تباً پیدا ہوتی ہیں, جو عذاب ہے وہ الگ مضمون ہے. وہ اس کا تعلق خدا کی ناراضگی سے ہے اور سیاحت کے نتیجے میں عذاب اترتا ہے. سمجھ گئے؟ وہ جو بحث اٹھا رہے تھے وہ عذاب کی بحث اٹھا ہی نہیں رہے تھے, اس لیے اس کانٹیکسٹ میں ترجمہ ہوگا. جو دشمن بات کرتا تھا منافق, وہ عذاب الہی کا مضمون زیر بحث لایا ہی نہیں. وہ یہ مضمون زیر بحث لایا ہے کہ روزمرہ ہمیں کچھ نقصان پہنچتے ہیں, کچھ فوائد پہنچتے ہیں. جو فوائد ہیں وہ خدا ہم پر ہمارے اکرام کی خاطر انعام کرتا ہے, اور جو روزمرہ تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اے رسول نعوذ باللہ من ذالک تیری نحوست کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہیں. بحث چونکہ یہ ہے اس لیے اسی بحث کے تعلق میں ہمیں اگلی آیات کا ترجمہ سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی معین لوگ تھے جو کہتے تھے یا یوں ہی فرضی باتیں ہیں قرآن کریم کی؟ کیوں جی مومن صاحب, کوئی ایسے معین لوگ تھے جو کہا کرتے تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ کون لوگ یہ کہتے ہیں, تو ان کے اوپر 295 سی کا مقدمہ کیوں قائم نہیں ہوا جس پر قرآن نازل ہوا جو سب سے زیادہ محبان رسول تھے؟ یہ آج کل کے بدنصیب لوگ اس شاہ کے رسول کا دعویٰ کر کے لوگوں کی گردنیں مارتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو ناراض کیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. وہ لوگ جو رسول کو ناراض کرتے تھے ان کے متعلق تو خدا نے یہ فتویٰ نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی بھی تعلق قرآن اور قرآنی تعلیم سے نہیں ہے. بس ایک حسرت کا اظہار ہے. فمال ہاؤلاء القوم, بد نصیب لوگ. کیسے بد نصیب ہیں, بات سمجھنے کے قریب تک نہیں پھٹکتے. بس ہماری طرف سے بھی ان لوگوں پر یہ حسرت ہے کہ کچھ عقل کے تو قریب تک نہیں پھٹکتے, بلکہ ایسا بیر ہے جیسا کوے اور غلیلے کا کہلاتا ہے. غلیلہ کوا جو ہے غلیلہ دیکھتے دوڑتا ہے وہاں سے. عقل سے ایسے دشمن عقل کے ہونے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب اس سے پہلے وہ آیت گزر رہی تھی, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. تو فرق یہ تھا کہ رسول کی تو بات سمجھ آ رہی تھی, اللہ کی اطاعت روزمرہ کی زندگی میں کیسے سمجھ آئے گی, قرآن سے پتہ لگتا ہے بول تو. لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. جو بات رسول کہتا ہے وہی گفت ہے اللہ ہے. گفت ہے او گفت ہے اللہ بواد, یہ جو محاورہ ہے نا کہ اس کا کہا خدا کا کہا ہو گیا, یہ اسی آیت میں بنیاد رکھتا ہے یہ محاورہ. وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اور جو پھر جائے اور یہ بات نہ مانے, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو ہم نے تمہیں ان پر کوئی محافظ بنا کے تو نہیں بھیجا. وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو اٹھانے دو, پھر اٹھانے دو, یہ میں نے مجبوری ہے. اور یہ خوب کیونکہ یہاں آزادی کا مضمون ہے, اس معاملے میں آزاد ہیں, چاہیں تو اپنی برائی کی طرف چلے جائیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. سامنے یہ کہتے ہیں طَاعَةٌ کہ اطاعت, مرکب وزیر تھا, ٹھیک ہے سن لیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب وہ نکلتے ہیں تیرے سے الگ ہو جاتے ہیں. بیتا طائفتن, ایک گروہ ان میں سے ایک ٹولہ رات ایسی حالت میں گزارتا ہے, غیر الرضی تقول, جو اس کے مخالف ہے جو تو کہتا ہے, یعنی تیری بات کی مخالفانہ باتوں میں یا مخالفانہ کردار میں وہ اپنی رات بسر کرتے ہیں. یعنی ٹولہ رات بسر کرنے کا مطلب ہے بیہودہ مشورے کرتے ہیں, ظالمانہ باتیں سوچتے ہیں, بس وہ راتوں کی مجلسیں لگاتے ہیں اور چھپ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں کے برعکس ہیں جو تو کہتا ہے. اور ابھی کہا فرمایا گیا تھا کہ تیرا کہا اللہ کا کہا ہے, تو مطلب یہ ہے وہ اللہ کی مخالفت کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے چھپ رہے ہوتے ہیں اس سے. تبھی فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں, اللہ ان باتوں کا ریکارڈ رکھ رہا ہے جو وہ رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں. یبیتون فاعرض عنہم, بس ان سے درگزر کر, وتوکل, ان سے اعراض فرما, ان سے ایک طرف ہٹ جا. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل رکھ. وکفا باللہ وکیلا, اور ہر کارساز سے بہتر, اور اللہ بطور کارساز سب سے بہتر ہے, یا کافی, سب سے بہتر نہیں کافی ہے. اللہ بطور وکیل بطور کارساز بہت کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن, بس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یہی وہ آیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ بتانے والی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ کلیتاً تضاد سے پاک ہیں, وہی ترجمہ جائز ہوگا جو تضاد کے معنی سے پاک ہو. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور جب ان پر ان تک کوئی بات امن کی یا خوف کی پہنچتی ہے, اذاؤ بے وہ اسے فوراً مشتہر کر دیتے ہیں. کوئی خبر بھی ملے وہ سوچے سمجھے اسے فوراً مشتہر کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک خاص مزاج ہے بعض لوگ تحقیق کے بغیر صرف یہ ایکسائٹمنٹ کہ ہم نے بات کہی ہے, ہم پہلے خبر پہنچانے والے ہیں, یہ ایکسائٹمنٹ ان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ ہم بات کرنے میں سب سے اول ہماری وجہ سے خبر پہنچی, کہ سچی جھوٹی جو خبر جیسی بھی ملے وہ آگے چلانے کی کرتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر وہ اسے لوٹا دیتے رسول اور اس کی طرف جو ان میں اولو الامر ہے, جس کو امر کا معاملہ سونپا گیا ہے, فیصلے کی طاقت عطا کی گئی ہے یا فیصلے کا اختیار سونپا گیا ہے. اب یہاں ردو ہو الی الرسول و الی اولی الامر منہم, ردو ہو کیوں فرمایا گیا؟ ردو ہو کیوں فرمایا گیا؟ بولو ردو ہو فرمائے. رد کرنا تو لوٹانا کہتے ہیں, لوٹانے کو کہتے ہیں. بولو ردو ہو الی الرسول و الی اولی الامر منہم, بتائیں جی. نہیں, بات کو جو سنتے کسی اور کی طرف ہیں, کسی اور سے ہیں, اس کی طرف لوٹانا چاہیے. لوٹنے کا مضمون تو یہ بنے گا کہ جہاں سے آئی تھی اسے واپس کر دو. تو اللہ کو, اللہ کے رسول کو اور اولی الامر کو بات کو کیوں لوٹاؤ, یہ سوال ہے. کیوں جانے کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ قرآن کریم نے ردو کا لفظ استعمال کیوں فرمایا ہے, یہ میں پوچھ رہا ہوں. ان تؤدوا الامانات الى اهلها کا مضمون ہے کہ جو کسی بات کا مجاز بنایا جاتا ہے وہی حقدار ہوتا ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو بات ملے. اس لیے خدا نے رسول کو مجاز بنایا ہے ہر امر کے فیصلے کا, جس کا حق ہے ان باتوں کو سننا اور ان پر غور کرنا, وہ حق اس کا, اس کو لوٹاؤ. تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ از خود یہ فیصلے کرتے پھرو کہ کتنی اس میں حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اور اولی الامر کیوں فرما دیا ساتھ پھر؟ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اور کون اولی الامر ہے؟ یہ جاری مضمون ہے, اور ایک ایسا مضمون ہے جو اس زمانے میں بھی اسی طرح صادق آ سکتا تھا. دوسری جگہوں پر اسلام پھیل رہا تھا, صرف ایک مدینہ تک محدود نہیں رہا تھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق تھا کہ ہر جگہ امیر مقرر فرمایا کرتے تھے. تو اولی الامر سے کا ایک معنی یہاں یہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ وہ لوگ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمائندگی میں امارت عطا کی ہے, جن کو اولی الامر بنایا گیا ہے. کیونکہ اولی الامر بنانا اس کا کام ہے جس کو اللہ اولی الامر بنائے. بس نظام جماعت جو آج جاری ہے اس کی سند اس آیت سے ملتی ہے کہ وہ اسی طریق پر ہے. دوسرے مستقبل میں بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں اور ایسی صورتحال پیدا ہو, تو اس صورت میں بھی چہمگوئیاں کرنا اور باتوں کو پھیلانا اور افواہیں مشتہر کر دینا یہ جائز نہیں ہے. جب بھی کوئی اہم بات ایسی ملے جس کا قوم کے مفاد سے تعلق ہو, وہ اچھی لگے یا بری لگے, اسے امیر تک پہنچانا ضروری ہے. جو بھی نظام کا نمائندہ وہاں مقرر ہو. اگر وہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, وہ لوگ جو استنباط کی طاقت رکھتے ہیں, وہ حقیقت معلوم کر سکتے ہیں صورتحال کی, چھان بین کرنے کا سلیقہ ان کو ہے, وہ اس بات کو, لَعَلِمَهُ, اس بات کو جان لیتے کہ کیا بات ہے. يَسْتَنْبِتُونَ ہُو مِنْهُمْ میں دراصل ان لوگوں کا جو ان کو صاحب امر بنایا جائے, ان کا مزاج, ان کا طریقہ کار واضح فرمایا گیا ہے. وہ بات سنتے قبول نہیں کرتے بلکہ استنباط کرتے ہیں. استنباط کا مطلب ہے وہ ہر پہلو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں کہ اس میں کیا, کس حد تک سچ کی اور کس حد تک جھوٹ کی آمیزش ممکن ہے, کیوں اسے قبول کیا جائے, کیوں نہ قبول کیا جائے, کس نے بات پہنچائی تھی, اس کی بندیت تو نہیں کوئی. تو وہ سارا تحقیق کا جو منظر ہے وہ اس لفظ سے یستنبتونہو سے ظاہر ہو جاتا ہے. اور اولی الامر کی یہ شان ہوتی ہے جس کو مقرر کیا جائے, اور اس کا فرض بھی یہ ہوتا ہے کہ بات سنیں تو استنباط کریں. کہاں گیا جی؟ ہاں یہ دوسرے سبب پہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ شَيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتے, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے تم میں سے. یہ کیا ہے؟ بہت تھوڑے ایسے ہوتے جو شیطان سے کلیتاً بری رہتے, اس کے دھوکے میں نہ آتے. تو فضل کون سا ہے اور کیا رحمت ہے؟ یہ دونوں مضمون ایسے ہیں جن کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, اور اس گزشتہ مضمون سے تعلق ہے کہ چونکہ تم میں ایک الہی تائید یافتہ استنباط کرنے والا موجود ہے, جو آگے بھی جو نمائندے مقرر کرتا ہے وہ بھی اس بات کا سلیقہ رکھ اور استطاعت رکھتے ہیں کہ معاملہ فہم ہیں اور باتوں کی چھان بین کر سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا, یعنی محمد رسول اللہ کی صورت میں خدا کا فضل اور اس کی رحمت یہ نہ ہوتے, تو پھر بات بات میں تم بھٹک جاتے, اور وہ الہی جماعتیں نہ وہ دینی جماعتیں جن کے اندر نظام اولی الامر قائم نہ ہو, ان کا یہی حال ہوتا ہے. وہ جگہ جگہ بھٹکتی پھرتی ہیں, منتشر ہو جاتی ہیں, کسی ایک ہاتھ پر اجتماع نہیں ہو سکتا. تو بہت ہی اہم مضمون ہے جس کو جماعت احمدیہ ایک زندہ فضل اور زندہ رحمت کے طور پر اپنے اندر دیکھ رہی ہے, اس کی برکتوں کو جانتی ہے, محسوس کرتی ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کا حال دیکھ لو, جتنے منہ اتنی باتیں ہوائیں پھیلائیں, کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جائزہ لیں اور تحقیق کریں کہ کیا بات ہوئی ہے. اور نظام جماعت احمدیہ جو اس آیت کے مضمون کی ایک زندہ مثال ہے, اس میں اللہ کے فضل سے کسی دور کے زمین کے کنارے سے بھی کوئی خبر ملے تو فوراً تحقیق ہوتی ہے, استنباط کیا جاتا ہے, اور اس کے شر سے اگر وہ کسی شریر کی طرف سے پھیلائی گئی جماعت کو فوراً متنبع کر دیا جاتا ہے. یہ روزمرہ کا ایک جاری نظام ہے. کیوں جی ایڈیشنل وکیل تفشیر صاحب کے ذریعے کہ نائب کیا ہوگا, آپ نے لکھا ہی روزانہ ہی ہوتا ہے, کہیں سے کوئی دور کی بھی خبر آئے تو فوراً استنباط کیا جاتا ہے, اور پھر ان لوگوں کو اس کے ما لہو و ما علیہا جو اس کے حق میں باتیں ہیں اس کے خلاف ہیں ان سے پوری طرح آگاہ کیا جاتا ہے. بس قرآن کریم کا یہ جو دعویٰ ہے اس کا مستقبل سے بھی تعلق ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا, اور یہ ہم نے ایک زندہ تعلق اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. اور اس کے سوا جتنے فرقے ہیں جماعت احمدیہ کے سوا جتنے فرقے ہیں ان میں یہ نظام جاری نہیں ہے. کہیں جو مرضی منہ اٹھائے جو مرضی بات کر لے, کچھ اس کی مان لیتے ہیں کچھ اس کی مان لیتے ہیں, اور اس بات بات کو ماننا اور کبھی ادھر چلے جانا کبھی ادھر چلے جانا, اس کی تشریح قرآن کریم یہ فرماتا ہے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ تم میں سے بہت تھوڑے صاحب فہم ایسے ہوں گے جو از خود ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے اتنی روشنی رکھتے ہوں کہ وہ بچ جائیں, اور اکثر تو بھٹکتے پھریں گے اور شیطان کی پیروی کریں گے. وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, بس اللہ کی راہ میں قتال کر, لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنين, اور تو اپنے نفس کے سوا کسی کا مکلف نہیں بنایا گیا. مطلب یہ ہے کہ جہاں تک خدا تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور اطاعت کا تعلق ہے تو صرف اپنے نفس کا جواب دہ ہے, قوم کا جواب دہ نہیں. قوم کو ہدایت پہنچانا اور کھول کھول کر بیان کر دینا یہ تیرا فرض ہے, اس بارے میں تجھ سے صرف پوچھا جائے گا تو نے بیان کر دیا کہ نہیں, اور قرآن کریم گواہ ہے کہ بیان کر دیا. اور پھر جہاں تک قوم کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحرج المومنین, ہاں انہیں ترغیب دیتا رہے, تحریص کر, انہیں نیک باتوں کی تلقین کر. اصل اللہ یکف عباس الذین کفروا, بعید نہیں یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باس روک دے جنہوں نے انکار کیا, یعنی ان کی جنگ بند کر دے. دشمنوں یعنی کافروں کا جو شر تمہیں ان کی لڑائی کی صورت میں پہنچتا ہے جس کے مقابل پر قتال کا حکم ہے, یہ صاف کھل گیا کہ قتال جو ہے اس میں پہل مومنوں کا کام نہیں. اور یہ خیال کہ اسلام کے اشاعت کی غرض سے تلوار اٹھانا جائز ہے, یہ آیت اس کو کلیت رد کر رہی ہے. جب کسی سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ فلاں نیک ہوا تھا کہ بد ہوا تھا, اور کسی کو کسی اور کی بدی کی سزا ہی نہیں ملنی, تو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان بنانے کی یا کچھ اور بنانے کی؟ ہر ایک اپنا آزاد ہے, کوئی جائے جہنم میں تو جائے جہنم میں, اس کی مرضی ہے. تمہیں خدا نے کب مقرر کیا کہ تلواریں لے کر اس کو جلدی جہنم بھیج دو؟ جو وقت دنیا میں متاع قلیل تھی وہ بھی اس سے بھی محروم کر دو بیچارے کو, اللہ نے تو موقع دے دیا. متاع زندگی کہتے ہیں متاع قلیل ہے, اور بھی کہتے ہیں یہ قلیل متاع بھی ہم نے رہنے دینے, اور بجائے اس کو جہنم میں بھیجنے کے آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ قرآن کے خلاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تو بھی صرف اپنی جان کا مکلف ہے, تجھ سے تیری ذات کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور قوم جو حرکتیں کرتی ہے اگر تو ان کو نصیحت کر دے جیسا کہ ذرا فرض ہے اور رسالت کا حق ادا کر دے, پھر ان پر ہے یہ جو چاہیں کریں, اور اللہ ہے جو ان کا فیصلہ فرمائے گا. اور جہاں تک دشمنوں کا تعلق ہے جن کے شر کی وجہ سے جن کی پہل کی وجہ سے تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے, بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ روک دے. واللہ اشد و باسم و اشد و تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ جنگ میں سخت ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس مضمون کا ہاتھ روک دے تو پھر اللہ کی جنگ کیسی؟ کیوں جی؟ مضمون تو یہ شروع میں ظاہر ہوا تھا جو اب بھی وہی رہے گا بالآخر, کہ مومن کا قتال دشمن کی باس کے نتیجے میں ہوتا ہے. وہ جنگ جو دشمن مومن پر وارد کرتا ہے اس کے طبی نتیجے کے طور پر مومن کو دفاعی قتال کا حکم ہے. یہ مضمون اگر درست ہے تو ساتھ ہی اللہ فرما دیتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ ان کی جنگ کو روک دے, اور اس کے بعد پھر اللہ بہت سخت ہے لڑنے میں اور اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اس کا کیا موقع ہے؟
کیوں جی؟ سفیر کی اماں کیا بات، کچھ سمجھ آئی ہاں؟ بتائیں
اللہ تعالیٰ خود جنگ کرنے
جب چھوڑ ہی بیٹھیں گے، ہتھیار ہی ڈال بیٹھیں گے، پھر جنگ کیسی اللہ کی؟
اللہ تو کا وعدہ ہے ان اللہ علی نصر لا قدیر،
کیا
ان اللہ اور ان اللہ نہیں قادر ہوتی جان ہم ظلم ان اللہ علی نصر لا قدیر،
وہ ٹھیک ہے آپ کو یاد حفظ ہے، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں اس یہ مضمون کیسے بندے گا، آپس میں کیا تعلق ہوگا کہ جب ان سے ان کی لڑائی بند کر دی خدا نے تو پھر اس بات کا کیا موقع ہے؟ یہ ہو تو سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا تو نہیں نا، یہاں پرابلم جو ہے اس کا تو انکار ہی نہیں ہو رہا، مگر یہاں اس مضمون سے کیا تعلق ہے اس کا؟ میں بتاتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ نتیجہ پہلے بیان ہوتا ہے اور وجہ بعد میں آتی ہے، اصا جب کہہ دیا تو اتفاقی حادثہ نہیں ہوگا، وہ اگر جنگ بند کریں گے تو یہ نہیں کہ ان بدبختوں کی اصلاح ہو چکی ہوگی اور وہ خود بند کریں گے، تو جنگ بند کرنے پر مجبور کر دیے جائیں گے دو طریق پر، ایک یہ کہ مومنوں کو اللہ طاقت دے گا اور خدا ان کو ان پر غلبہ عطا کر دے گا تاکہ ضرورت ہی نہ ہو پھر آندھو لڑنے کی، اور یہ اللہ کی جنگ ہے، اور دوسرے خدا آسمان سے براہ راست ایسی مصیبتیں ایسے لوگوں پر نازل کر دیتا ہے ان کو اپنی پڑ جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے لڑو لڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنے اعمال کی سزا ان کو اس طرح بھی ملتی ہے، وہ لولا دفع اللہ الناس، یہ تھا وہ حصہ جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا، وہ لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع، تو خدا کی جنگ اس صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں اور تلواریں مومنوں پر پڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگتی ہیں، اور اس طریق پر مومنوں کو پھر ضرورت نہیں رہتی ان اپنے دفاع کی، وہاں قتال کا حکم ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس آیت کے اس حصے کے بہت قریب ہے، میری تصویر یاد آتی ہے کہ نہیں آپ کو، اس سے بڑی بڑی سخت طاقتیں بن چکی ہیں ان دشمنوں کی جو پہلے محض آواز کی طاقت سے جماعت کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، اب وہ ہتھیار بند ہیں، ان کو ضیاء کے دور میں کچھ ڈرگ نے کچھ دوسری چیزوں نے کچھ افغانستان سے میں سمگل ہونے والے یا افغان کی جنگ میں سمگل ہونے والے ہتھیاروں کے ذریعے غیر معمولی طاقت ملی ہے اور آپس میں الجھ گئے ہیں، اس لیے ساری قوم کا مزاج اس اختلاف کی وجہ سے بٹ چکا ہے اور اسی محاذ پر ذہنی تصادم ہے سارے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک کمزور جماعت کو ظالم کے شر سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتی ہے، اللہ کی جنگ ہے دراصل، اور اس جنگ کے نتیجے میں دفع اللہ الناس بعضہم ببعض یہ نظام ظاہر ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں کو بچایا جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا یہ حصہ اطلاق نہیں پا رہا تھا بلکہ کمزوروں کو طاقت دینے والا مضمون تھا، پہلا حصہ جو ہے نا باس کا وہ ان معنوں میں بھی صادق آتا ہے کہ مومنوں کو اتنی طاقت عطا ہو جائے کہ وہ جب لڑیں تو گویا اللہ لڑ رہا ہے، قول رسول قول خدا جس طرح مضمون گزرا ہے اس طرح مومن کی لڑائی اللہ کی لڑائی بن جائے، جب یہ واقعہ رونما ہو پھر رفتہ رفتہ دشمن ہتھیار ہاتھ اٹھا لے کھینچ لیتا ہے ہتھیاروں سے، سمجھتا ہے کہ بالکل بے اختیاری ہے، یہ جو مومن کی لڑائی اللہ کی لڑائی ہے اس کی تائید میں قرآن کریم کی بھی آیت ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ روا، اے خدا کے رسول جب تو نے کنکروں والی مٹھی اس طرف پھینکی دشمن کی طرف تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، تو اللہ لڑائی میں سخت ہے, یہ مضمون اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تقویت کے نتیجے میں جاری ہوا, تقویت دینے کے نتیجے میں گویا ان کی جنگ خدا کی جنگ بن گئی. لیکن تنکیلا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کو ویسے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو سزا کا اختیار رکھتا ہو اور مقدرت رکھتا ہو, ایسا قوی اور طاقتور ہو کہ جب چاہے پکڑے اور ہلاک کر دے, اس کو ویسے جنگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو پہلی جنگ کا مضمون استعارے کے طور پر سمجھنا ضروری ہے. اللہ جب جنگ کرتا ہے تو یا تو اپنے غلاموں کو طاقت بخشتا ہے اور ان کو لڑا دیتا ہے طاقتوروں سے, یا ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر آپس کی لڑائیاں کرا دیتا ہے. اور بھی کئی طریق ہیں جن کے ذریعے سے ان کے ہاتھ روک دیتا ہے. جہاں تک سزا کا تعلق ہے, سزا دینے میں وہ بہت سخت ہے اور اس بات کی مقدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے ان کو ہلاک کر دے. آگے ہے من یشفع شفاعت حسنت یکل له نصیب منہا ومن یشفع شفاعت سیئت یکل له کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو کوئی بھی من یشفع شفاعت حسنت اچھی شفاعت کرے یکل له نصیب منہا اس کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا. رسولوں کو تو شفاعت کی اجازت ہی نہیں جب تک اللہ اجازت نہ دے. تو یہ روزمرہ مومن کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. سچا مومن وہی ہے جو نیک کاموں کی سفارشیں کرتا رہتا ہے, نیک لوگوں کی تائید میں, بھلائی کی تائید میں وہ دوسرے پر جا کر اپنا اثر ڈالتا ہے, یہ گناہ نہیں ہے. لیکن جہاں شفاعتیں یعنی سفارشیں بدی کے لیے استعمال ہونے لگ جائیں وہ قوم ہلاک ہو جا کرتی ہے, اور اس شفاعت کرنے والے کو بھی اس کی سزا ملے گی. بس نظام شفاعت کے خلاف قرآن کریم کا حکم کوئی نہیں ہے. شفاعت حسنہ ہونی چاہیے اور وہ ضروری ہوتی ہے بعض دفعہ حقدار کو حق دلانے کے لیے. اسے روک دینے سے غریب اور محروم لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا. اسی کی مثال ہے حلف الفضول. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا تو آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی اس وقت, بعض مورخین کے نزدیک 12-13 سال کی عمر تھی جب آپ نے حلف الفضول میں حصہ لیا ہے. اور جب نبوت کا دعویٰ کر چکے اللہ کے حکم سے اور مخالفت زوروں پر ہوئی, اس وقت کسی کو یاد آیا کہ یہ حلف الفضول میں شامل تھے, ابو جہل نے اس کے پیسے روک رکھے تھے یا اس کا حق مارا ہوا تھا, تو یاد کرایا کہ اس کو خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جا کے بات کروں. یہ بھی وعید نہیں کہ سازش کی گئی ہو, ورنہ عام معقول آدمی ذرا سا بھی یقین رکھتا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ توقع نہیں رکھتا تھا, اس کو رکھنی نہیں چاہیے تھی. اس مخالفت کے بعد ابو جہل کو کچھ کہیں اور ابو جہل مان لے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا تعلق ہے, یہ توقع رکھی جا سکتی تھی. آپ کا جو امانت کا اور عہد کا کردار تھا عین اس کے مطابق تھی, مگر یہ کہ پھر ابو جہل پہ اثر پڑے گا یہ کوئی مان نہیں سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے اس میں شرارت ہو, کسی نے کہا ہو کہ اب دیکھیں کیا کرتے ہیں. اگر وہ کہیں نہیں اب وقت بدل گیا ہے تو کہو حلف الفضول کو توڑ دیا, عہد جو باندھے تھے خدا کے نام پر تم نے اس کو توڑ دیا. اگر جائیں تو پھر مصیبت میں مبتلا ہوں. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے چلے گئے ایک بد آدمی کے پاس, یہ وہ شفاعت ہے جو حسنہ ہے. اور اکثر شفاعت کی بدوں کے مقابل پر ضرورت پڑتی ہے. جس سوسائٹی میں بدی پھیل جائے, خود غرضی ہو اور پیسوں کے بغیر کام نہ چلتے ہوں, وہاں غریب آدمی جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اس کو بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کی صفات کی جائے. اور ایک دور تھا پاکستان میں جب پیپل پارٹی کا انقلاب برپا ہوا تھا, بہت سے لوگوں کو میں جانتا تھا, وہ مجھے جانتے تھے, لحاظ بھی کرتے تھے. اتنے لوگ آتے تھے میرے پاس دن رات, 11 بجے 12 بجے 1 بجے دروازے کھٹک رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ ہماری سفارش کر دیں, فلاں جگہ سفارش کر دیں. پھر دوری مشکل کہ پہلے یہ چھان بین کرنے کی بات جائز ہے, کیونکہ سیاح صفات کے نتیجے میں تو پھر الٹا شفاعت کرنے والے کو مصیبت پڑ جائے, یعنی خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے. پھر وہ بہت تسلی کرنے کے بعد کہ بات درست ہے, شفاعت کرتا تھا یا پھر یہ لکھتا تھا کہ یہ میرے نزدیک یہ شخص جہاں تک میرا علم ہے اس بات کے لائق تو نہیں ہے, لیکن یہ کہتا ہے سفارش کرو میں کر رہا ہوں, اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں. ہاں آپ چھان بین کر لیں, اگر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے تو رکھ لیں. اس وجہ سے کئی لوگ ناراض بھی ہوئے, لیکن وہ جو میں لکھتا تھا منافقت نہیں تھی, بلکہ اس وجہ سے, اس خوف سے, اس آیت کے خوف سے کہ اگر میں کسی کی غلط سمجھ رہا ہوں اور صفات کر دوں تو الٹا میرے حصے میں ناراضگی نہ آ جائے. تو یہ شفاعت ہے جو اسلامی شفاعت ہے, ایسی سوسائٹی میں ضرورت پڑتی ہے جو بد ہو, بد نہاد ہو اور حق ادا نہ کرے غریبوں کا. وہاں اللہ فرماتا ہے کرو شوق سے, تمہیں اللہ اس کی جزا دے گا, لیکن شفاعت صحیحہ میں حصہ نہیں لینا, بدوں کی ظلم کی شفاعت نہیں کرنی. اب وہ ختم ہو گیا, کیوں جی ختم ہو گیا. السلام علیکم, خدا حافظ.